مومنات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات بتائیے، ماشاءاللہ اتنا مجمع ہے، نہ گریا کرتے ہیں آپ لوگ، نہ بلند آواز سے درود بھیجتے ہیں، نہ کھل کے سلام کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ پسند نہیں آئی میں آپ کو؟ زور سے درود پڑھیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خطبہ شروع کرنے سے پہلے کہ جب میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا مجھے سعادت ملی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں آپ کو پسند نہ آ سکوں، کیونکہ میں ظاہر ابھی ایم اے لرنر، ایم اے اسٹوڈنٹ، اور ماشاء اللہ آپ لوگ اتنی اچھے جذبات ان کو سننے کے عادی ہیں، لیکن آپ لوگوں کی رسپانس سے مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو موضوع پسند آ رہا ہے، تبھی میں نے اس پہ مزید پیش رفت کی. لیکن مجھے ایک چیز کی شکایت ہے کہ آپ لوگ بہت کمپوز رہتے ہیں، کھل کے انٹریکٹ نہیں کرتے، نہ فضائل میں مجھے آپ لوگ کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ مسائل میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو تھنک دیٹ بی بی از واچنگ یو، اور آپ کی ایک چیز بی بی کی نگاہ میں ہے، اور وہ آپ کے خوش ہونے کو بھی اپریشیٹ کر رہی ہیں، اور واقعی گریا کرنے کو بھی اپریشیٹ کر رہی ہیں. بلند آواز میں درود پڑھیے محمد والے. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المستلبي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد صلوات الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات تمام حمد اور ہر طرح کی مناجات اور ہر طرح کی تعریف سزاوار ہو ذات باری تعالیٰ کو کہ جس کی معرفت کا سفر شروع کیا ہم نے پہلی تاریخ کو، اور ہم کتنی ہی دیر اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، یکسوئی سے اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ تشنگی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. لگتا ہے کہ ابھی تو ہم بہت کچھ اپنے اللہ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، ابھی تو بہت کچھ اس کی نعمتیں ہمارے دھیان میں آ ہی نہیں، ابھی تو اتنا لکھ رہے ہیں، اتنا پڑھ رہے ہیں، اتنا سن رہے ہیں، لیکن ایک بھی کونا ہمارے دل کا بھرا نہیں اس کی یاد سے اور اس کے ذکر سے. جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے. آپ دیکھیے، آپ اسماء الہی لکھ رہے ہیں، آپ اسماء الہی باقاعدہ اپنی ڈائری میں مینٹین کر رہی ہیں، آپ اسماء الہی کا ورد کر رہی ہیں، آپ مستقل اس کی تسبیحات کا ورد کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم نے سمجھنا شروع کیا ہے، ابھی تو سفر کی ابتدا ہے، کہاں سے اس کی نعمت کا آغاز کیا جائے. مختلف ہم نے دعاؤں کا سہارا لیا، کبھی ہم نے امام علی بن حسین کی کوئی دعا اٹھائی، کبھی ہم نے امام حسین کی دعا عرفہ اٹھائی، لیکن تھوڑی ہی سی دیر میں ہمیں تشنگی مزید بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کی نعمتوں کا شکر کس طرح سے ادا کیا جائے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں. آج ہم اس روایت کو لیتے ہیں کہ جس روایت میں نعمتوں کے آغاز کا ذکر ہے. کہ سب سے پہلی نعمت کون سی ہے؟ اتنے دن تک ہم یہی دیکھتے رہے کہ اس کی کون سی نعمت بہت بڑی ہے، لیکن ایک حدیث میری نگاہ سے گزری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق عرض فرماتے ہیں اپنے تمام اصحاب سے، بہت سارے دوست آپ کے بیٹھے بیٹھے آپ کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے بتائے گا کہ اللہ کی سب سے پہلی نعمت کون سی ہے؟ پہلی اور بہترین میں فرق ہے، لیکن صحابہ اس وقت ڈسٹنگوش نہیں کر پائے، اور سب نے اپنے اپنے جواب دیے، کسی نے کہا کھانا پینا بہت اچھا ہے، کسی نے کہا کہ یہ دنیا بہت اچھی ہے، کسی نے کہا یہ جو ہمارے عزیز ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، یہ نعمت ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، صحیح جواب یہ نہیں ہے، صحیح جواب تلاش کرو، مجھے پہلی نعمت کے بارے میں بتاؤ کہ سب سے پہلی نعمت کیا ہے. کوئی جواب نہ دے سکا. مولا علی سے پوچھا کہ یا علی تم بتاؤ کہ اللہ کی پہلی نعمت کون سی ہے؟ آپ نے کہا کہ جو کچھ بھی مجھ کو علم ہے وہ آپ کا عطا کیا ہوا ہے، اور علم تو آپ کا پوری کائنات سے محیط ہے، جو آپ نے مجھے عطا کر دیا. اب میں آپ کی اجازت سے ہی آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، اس لیے کہ میری مجال نہیں کہ میں آپ کے سامنے کچھ کہوں جب تک کہ آپ کی مرضی نہ ہو. اور پہلی نعمت اللہ کی نعمت ایجاد ہے، نعمت ایجاد کہ ہم کو عدم سے وجود میں لے کر آیا. ہم کچھ نہیں تھے، ہمارا وجود ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا تھا، لیکن اس نے ہمیں پیدا کیا. آپ نے کہا بے شک تم نے صحیح کہا علی، سب سے پہلی نعمت وجود میں آنا ہے. اس کے بعد دوسری نعمت کون سی ہے؟ کہا دوسری نعمت یہ کہ اس نے ہمیں نباتات یا جمادات میں سے خلق نہیں کیا. نباتات کیا ہیں؟ پودے جو زمین سے اگتے ہیں. جمادات کیا ہیں؟ جو جمی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی کہ پہاڑ اور درخت اور چرند اور پرند. ان چیزوں میں سے پروردگار عالم نے نہیں خلق کیا، بلکہ ہمیں حیات دی، ہمیں زندگی دی. کہا بے شک تم نے علی صحیح کہا. اب تیسری نعمت کون سی ہے؟ کہا تیسری نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں جب جسم جان عطا کر دی، جب روح عطا کر دی، تو اس کے بعد اس نے بہترین شکل پہ پیدا کیا، خوبصورت ترین شکل بنائی. اب اس مقام پہ میں روکوں گی اپنی بچیوں کو، اور ان سے کہوں گی جو آئینہ دیکھ دیکھ کے آنکھیں بھرتی رہتی ہیں اور کرتی رہتی ہیں کہ اللہ ہماری شکل اچھی نہیں، تھوڑی سی ناک پتلی ہو جاتی، تھوڑا سا دہانہ چھوٹا ہو جاتا، ذرا سی لمبی آنکھیں بڑی کر دیتے تو کیا چلا جاتا، تھوڑا سا مجھے گورا کر دیتے، تھوڑا سا مجھے لمبا کر دیتے تو کیا بگڑ جاتا. نامی ہے کہ یہی لڑکیاں ہماری کہہ رہی ہوتی ہیں نا، یہ کہنا کفران نعمت ہے. بلکہ اللہ کا رسول پوچھ رہا ہے، اور نعمتوں کا جب شمار کر رہے ہیں، ہم کاؤنٹنگ کر رہے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، تو تیسری نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں بہترین شکل پہ پیدا کیا. اور مولا علی کی ایک اور روایت ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں روم کے بادشاہ نے آپ سے 11 سوال پوچھے تھے، اور ان 11 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کائنات کی، دنیا کی، پوری کائنات کی خوبصورت ترین چیز کیا ہے؟ آپ سوچیے سب سے خوبصورت چیز، ترین چیز کیا ہے؟ کوئی کہے گا چاند کی چاندنی، کوئی کہے گا پھول کا حسن، کوئی کہے گا تتلی کی لطافت، کوئی کہے گا موسم کا حسن، بہت ساری چیزیں آپ بتائیں گی نا. لیکن جب رسول اللہ کے اس ولی سے پوچھا بادشاہ روم نے کہ کائنات کی خوبصورت ترین چیز کیا ہے، آپ نے کہا شکل انسانی، انسان کی شکل خوبصورت ترین چیز ہے. اور اس نے پوچھا سب سے بدترین، بدصورت ترین چیز کیا ہے؟ کہا تنے بے سر، جس تن کے اوپر سر نہ ہو، وہ سب سے بدترین چیز ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ تیسری ریٹنگ کیا آ رہی ہے، کہ سب سے خوبصورت شکل ہماری ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں شکل اپنی آئینے میں دیکھ کے کیا کہنا چاہیے کہ المیہ تھوڑا سا آپ ٹائم دیتے اور ہمیں اور خوبصورت کر دیتے، نہیں، بلکہ کفرانی نعمت کی بجائے کہنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تین دفعہ تکبیر کہہ کر کہنا چاہیے پروردگار تو نے اتنی حسین صورت بنائی، تو میرے اخلاق کو بھی اتنا ہی مکمل اور حسین کر دے کہ تو پھر اس کو خود قبول کر لے. درود پڑھیے محمد علی. چوتھی نعمت کیا ہے یا علی؟ کہا چوتھی نعمت یہ ہے کہ حواس ظاہری اور باطنی دیے. یہ پانچ حواس خمسہ، سننا، سننا، بولنا، چکھنا، ٹچ کرنا، یہ پانچ حواس خمسہ. اس کے علاوہ حواس باطنی بھی دیے کہ عقل دی، اور عقل سے پہچاننے کی تمیز دی، شعور دیا. تو اب یہ حواس ظاہری اور باطنی سے ہمیں دیگر جانداروں سے ممتاز کر دیا. وہی بات آ جاتی ہے کہ انسان اور جانور میں فرق ہے، جب سب لیونگ بینگ ہیں تو اس لیونگ بینگ میں انسان جو ممتاز ہو رہا ہے وہ اپنے حواس کے ذریعے کہ وہ صحیح اور غلط پہچان سکتا ہے. اس کے بعد پانچویں نعمت امیر المومنین سے پوچھی گئی، تو آپ نے کہا عقل سلیم. عقل سلیم. اور عقل کیا چیز ہے؟ عقل وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پوری مخلوقات سے جو اس کو فضیلت ملی, یہاں تک کہ فرشتوں کا فضیلت ملی, وہ بھی عقل کی وجہ سے ملی. کہ عقل ایسی کامل چیز ہے کہ جس وقت آدم کو خلق کیا گیا تھا, حضرت آدم کو, تو ان کے پاس جبرائیل امین آئے, تین چیزیں لے کر آئے, کہنے لگے اس میں سے ایک چوز کیجیے گا, حیا, عقل, ایمان. کیا تین چیزیں کہیں؟ یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, حیا, عقل, ایمان. اس کو لکھتی جائیے, میں بچیوں سے بار بار اس سے کہتی ہوں کہ وہ پھر فوکس نہیں کرتی, گھر جا کے جب اس پوائنٹس کو نوٹ کریں گی, ریویو کریں گی, تو ان کو سمجھ میں آئے گا. تین چیزیں آدم کو پیش کی گئیں, ایک کی چوائس تھی, حیا, عقل, ایمان. ایک سلیکٹ کیجیے. آدم بہت دیر تک سوچتے رہے, پھر عقل کو اٹھا لیا. جب عقل کو لے لیا تو جبرائیل نے حیا اور ایمان سے کہا اب چلو میرے ساتھ واپس, اسی کی ایک ہی چوائس ملی گیا. دونوں نے یک زبان ہو کے یہ کہا کہ ہم کو اللہ نے یلقا کیا تھا کہ اگر آدم عقل کو چن لے تو بس تم عقل کے ساتھ ہی ٹھہر جانا, یعنی جس کے پاس عقل ہے اس کا ایمان بھی کامل ہے, اس کی حیا بھی مکمل ہے. درود پڑی محمد علیہ. چھٹی نعمت کیا ہے؟ آپ دیکھیں کتنی سیکوینس ہے مولا علی نعمتوں کی, ریٹنگ کر رہے ہیں. آپ اگر گھنٹوں بیٹھ کے سوچتی رہیے تو یہ سیکوینس نہیں سمجھ میں آئے گی. اور جب آپ ان نعمتوں کو لکھتی جا رہی ہیں اور آپ پھر بیٹھ کے اکیلے میں دیکھیں گی تو آپ کو لگے گا کہ اس سے بہترین سیکوینسنگ ہو ہی نہیں سکتی. ایک کے بعد ایک کتنی لازم و ملزوم ہے. اگر ایک بھی اس میں سے مس ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ واقعی ہماری جو وجود ڈیولپ ہو رہا ہے, ہماری عقل جو ڈیولپ ہو رہی ہے, اور ہمارا سفر آخرت جو جاری ہے, اس میں بہت بڑا خلا آ جائے گا, بہت بڑا گیپ آ جائے گا. اسی لیے امام المتقین ایک کے بعد ایک بتا رہے ہیں. چھٹی نعمت کون سی پوچھی گئی؟ بتائی گئی چھٹی نعمت دین حق کی دولت ہے, کہ ہمیں معرفت دی اسلام کی. آپ دیکھیے کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو فطرت سے پیدا ہو کے فطرت کو نہیں پہچانتے, اسلام پہ پیدا ہو کر اسلام کی معرفت نہیں رکھتے. ہم کو اللہ نے اسلام پہ پیدا کیا اور پھر اس کی معرفت دے دی. امام کہتے ہیں کہ دین حق کی معرفت بخشی پہچاننے کا سلیقہ دیا. تو یہی آیت سورہ روم کی 30ویں آیت بار بار میں سپورٹ کرتی ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو فطرت پہ پیدا کیا, اور فطرت دین ہے, اور دین میں تبدیلی نہیں. تین چیزیں ہیں, ہم نے تم کو فطرت پہ پیدا کیا, فطرت دین ہے. دین کیا تھا؟ پہلے دن ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ دین وہ منزل ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے. تو ہم نے تم کو فطرت پہ پیدا کیا, دین فطرت ہے, اور فطرت میں تبدیلی ممکن نہیں. جو چیز نیچر میں ڈال دی اللہ نے وہ ہمیشہ رہے گی. لہٰذا اب اگر ہم کوئی کام دین کے خلاف کر رہے ہیں تو در حقیقت وہ کام ہم اپنی نیچر کے اگینسٹ کر رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, جب بھی آپ کوئی شریعت کا لا توڑ رہی ہیں تو یہ چیز آپ کے ذہن, اسی لیے ہم لوگوں کو اس معاشرے میں پیدا پروان چڑھ رہے ہیں, ہم اتنے سارے پریشرز کے بیچ میں ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں, گرو کر رہے ہیں, کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس وقت ہم اسلام کے اصولوں پہ عمل کرتے ہیں تو ہم اگینسٹ دی سوسائٹی جاتے ہیں. یہی فیلنگ ہوتی ہے نا, جو لڑکیاں حجاب لیتی ہیں ان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں وہ کتنی بیکورڈ ہو گئی ہیں, یہ زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتی, یہ ترقی نہیں کر سکتی. کوئی شخص شریعت کی پابندی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تم اگینسٹ دی سوسائٹی جا رہے ہو, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کو تو کہا ان اللہ اسلام, ہم نے اسلام کو پسند کر لیا. ان دین عند اللہ الاسلام, اسلام بہترین دین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے فطرت کے اسٹرکچر کے اوپر اس نے دین کو پیدا کیا ہے, اور دین سے اگینسٹ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے نقصانات آپ کو آج سائنس بتا رہے ہیں. اس بچوں کے موضوع نہیں, لہٰذا یہ بات آپ خود نوٹ کیجئے گا. مختلف تقاریر میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے جیسے آپ اگینسٹ نیچر جاتے ہیں آپ فطرت سے دور ہوتے ہیں, اور جیسے جیسے آپ اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں وہ چیزیں آپ کو آج سائنس لاجیکلی پروف کر رہی ہے کہ واقعتا جو 1400 سال پہلے چیزیں بتا دی گئی تھی وہ آج کتنی سچ اور حق پر ہے. اسی وجہ سے ہمیشہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اپنے دین پر جس وقت عمل کیجیے فخر کے ساتھ کیجیے, پرائڈ کے ساتھ کیجیے, ایک افتخار کے ساتھ کیجیے کہ آپ اس مذہب پر عمل کر رہی ہیں جس کے ایک بھی اصول کو آج تک سائنس یا کوئی بھی علم کنڈم یا ڈس کوالیفائی یا ڈس اپروو نہیں کر سکا. ہاں لوگوں کی بات جانے دیجیے, لوگ تو اپنی عقل سے بات کرتے ہیں, جتنی عقل ہو ایسے ہی بات کریں گے, لیکن ہمیں دین کی معرفت دی. اس کے بعد پھر آپ سے چھٹی ساتویں نعمت پوچھی گئی کہ ساتویں نعمت کہا کیا ہے؟ آپ نے کہا, اب اپنی جملہ غور سے سنیے گا, اسی شروع سے میں اسی جملے میں بہت زور دیتی آ رہی. امام سے پوچھی گئی ساتویں نعمت کیا ہے, آپ نے کہا ساتویں نعمت آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی. دیکھیے کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, کہاں پہ دین اینڈ ہوتا ہے. شروع سے یہی کہا جا رہا ہے نا کہ پورا قرآن دو فلسفوں کے درمیان گھوم رہا ہے. پہلا فلسفہ فلسفہ توحید ہے اور دوسرا فلسفہ فلسفہ آخرت ہے. یعنی جو کچھ بھی ہے وہ نقطۂ آغاز اس دنیا میں کہاں جا کر اینڈ ہوگا؟ آخرت میں جا کے اینڈ ہوگا. اور یہی ساتویں نعمت ہے کہ وہاں کی زندگی دائمی ہوگی, وہاں کی زندگی کو زوال نہیں, وہاں کی زندگی کو فنا نہیں. لہٰذا جو کچھ بھی آج کر رہے ہیں ہم اس اعلیٰ ذرۃً خیرا یرا, کہ ہم ایک ایک ذرہ ذرہ نیکی تمہارے سامنے لے کر آئیں گے. ہم اس اعلیٰ ذرۃً شرا یرا, کہ ایک ذرہ شر بھی تمہارے سامنے آ جائے گا اور پھر اس کی جزا مل جائے گی, وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. لہذا اس دنیا میں آپ کو آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے اپنی تنابی درست کرنی ہے, اپنی لائن اسٹریٹ کرنی ہے. ساتویں نعمت ہمیشہ رہنے والی اخروی زندگی. آٹھویں نعمت کیا ہے؟ تو نے ہمیں آزاد پیدا کیا, غلام نہیں بنایا. ہم کو ایک آزاد شخص پیدا کیا جو آزادی کے ساتھ تیرے دین پر عمل کر سکتا ہے اور تیری پرستش کر سکتا ہے. ہمیں کسی کا غلام نہیں بنایا. ہمیں عبادت کرنے کے لیے کسی ڈومیسائل کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں عبادت کرنے کے لیے کوئی اپنی وطنیت نہیں پہچانوانی. جو کلمہ حق پڑھے اسلام قبول کر لے اور اس کے بعد اسلام پر عمل کرنا شروع کر دے. اور نوی نعمت کیا ہے؟ نوی نعمت یہ ہے اے رسول اللہ, نمی نعمت یہ ہے کہ اس نے اس پوری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا, ہمارے لیے مسخر کر دیا. آپ دیکھیے کس جگہ سے انسان کو کس بلندی پہ پہنچا رہے ہیں. انسان کس عالم میں تھا؟ مکہ میں, کہ وہ 365 بتوں کی پرستش کرتا تھا. ہر دن کا ایک بت تھا. انسان اتنا بستی میں جا چکا تھا اور علی نے اس کو اسلام کے ذریعے کتنا بلند کر دیا کہ وہ انسان جو درختوں کے آگے جھکے, سورج کے آگے جھکے, چاند کے آگے جھکے, ہوا کا بت بنا کے رکھے, نباتات کا, اناج کا, ہر چیز کا, کتے بلی تک, کبندر تک کا بت بنا کے اس کی پرستش کرے. اس کو علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کر دیا اور ساری چیزیں ہمارے تصرف کے لیے بنائیں گے. جو کچھ خلق کیا ہے اسے اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہمیں فیسلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے, ہماری زندگی کو آرام دہ بنانا چاہتا ہے. وہ مثال یاد ہے واٹر سائیکل کی, کہ ایک پانی برس کے سینکڑوں قسم کے ذائقے پیدا ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ستر ماؤں سے زیادہ مہربان رب جانتا ہے کہ انسان ایک ذائقے سے اوب جائے گا. لہٰذا اس کے انواع اقسام کے پھل, انواع اقسام کی سبزیاں, انواع اقسام کے اناج اس نے پیدا کیے. کیوں؟ یہ سب کچھ ہمارے لیے. اپنے قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اور ہم نے جانور کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس پہ اپنا بوجھ اٹھاؤ اور جب تمہارا دل چاہے تو تم جہاں جانا چاہو اس پر بیٹھ کے چلے جاؤ. تو آلائے رب تمہارا تو کر زبان, اور تم اپنے اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا ہماری زندگی نعمتوں کو جھٹلانے کا نام نہیں ہے؟ جب یہ آیت سنتے ہیں تو فوراً یہ خیال آتا ہے نا, نہیں اللہ ہم تو کوئی نعمت نہیں جھٹلا رہے. لیکن ایک سنجیدگی سے بیٹھ کے اور سوچئے کہ جھٹلانا کیا ہے. اعتراف نہ کرنا, چیزوں کو لاجیکلی پلٹ کے ریکھا کیجیے. جھٹلانا کیا ہے؟ چیزوں کا اعتراف نہ کرنا. کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے تو آدمی سے پہچان ہی نہیں. اگر پہچانتا تو سلام کرتا, یہی آپ نے کہا نا. اس کو تو حالانکہ وہ بہت اچھی طرح پہچان کے آپ کو سلام نہیں کرا ہوتا. کوئی ہوتا ہے اس کے دل میں کینہ جو وہ ظاہر کرنے کے لیے آپ کو سلام نہیں کرتا, پہچان دیتا ہے لیکن سلام نہیں کرتا. آپ اس سے عقد کرتی ہیں کہ ایسے ملی جیسے پہچانا نہیں. تو اعتراف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو کی معرفت نہیں کر رہی, اس چیز کا اعتراف نہیں کر رہی. بالکل فبیئی اعلیٰ ربکم اتقوا الزمان. ہماری پوری زندگی میں ہم پورے دن میں اگر دیکھیں تو ہم نعمتوں کو جھٹلاتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کا اعتراف نہیں کر رہے ہوتے, ہم ان کو اکنالج نہیں کر رہے ہوتے, ہم ان کا صحیح تصرف نہیں کر رہے ہوتے. اور جب چیز کا تصرف نہ کیا جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ شریعت کی زبان میں اسے کفران نعمت کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے شکرانِ نعمت اور ایک ہوتا ہے کفرانِ نعمت. اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں, یا تو ادھر ہے یا ادھر ہے. کفرانِ نعمت اگر بچنا ہے تو پھر اعتراف نعمت کرنا پڑے گا. شکرانِ نعمت اور شکرانِ نعمت یہ کہ آپ ہر چیز میں اکنالج کرتی چلی جائیے, پروردگار عالم تو نے میرے لیے کتنے کمفرٹس پیدا کیے, تو نے زندگی میں کتنی لگژریز دی, تو نے زندگی میں کتنی سہولتیں دی, تو نے زندگی میں کتنے سکھ دیے. اور اگر آپ نعمت شمار کرنے پہ آئیں تو آپ کو ہر قدم پہ اس کی بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی، ہر قدم پہ اس کی فیسلٹیز نظر آئیں گی. آپ بیٹھی ہیں، یہاں پنکھا ہے، ہوا ہے، روشنی ہے، لائٹ ہے، خوشبو ہے، ایک ایلیمنٹ چلا جائے آپ دیکھیے آپ کا بیٹھنا دوبھر ہو جائے گا. صرف ایک نعمت نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے. آپ سوچیے اگر وہ اس زندگی میں جس میں خربوں نعمتیں ایک لمحے میں آپ کے پاس ہیں صرف ایک نعمت ہٹا لیتا ہے، اس وقت اگر لائٹ چلی جائے عظیم مومنات جو ہے وہ تکلیف سے پہلے بن لیں گی. کیوں؟ لیکن لائٹ نہیں ہے. آپ سوچیے کہ اگر اس آدھی زندگی میں جو نعمتوں کی اتنی آدھی ہو چکی ہے، پھر ہم آخرت کی طرف نظر کرتے ہیں، جب وہاں ہمیشہ رہنے والی زندگی میں نعمتیں لے لی جائیں گی تو ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ کو عمل صالح کی طرف موٹیویٹ کر رہا ہے، یہ وہ سوال ہے جو آپ کی ڈیسٹنی کا تعین کر رہا ہے. اور جب آپ اس منزل پہ پہنچتی ہیں کہ آخرت میں نعمتوں کا ہمیشہ رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تو بس اس کے بعد اس منزل پہ آتی ہیں جہاں سے آپ حب الہی کا سفر تیزی سے کرنے لگتی ہیں. میں اس اپنی روایت کو تمام کرتی ہوں، سبھی نعمتیں بتا دی. اس کے بعد جب دوسری نعمت پوچھی تو مولا علی نے کہا کہ اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی یا رسول اللہ کہ میں اگر گنواتا رہوں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں ہوگا. اور اس کے اوپر کیا عطا ہوا؟ اس نے کہا بے شک یا علی تم ہی وارث علم ہو، تم ہی وارث علم ہو، تم نے بالکل صحیح ترتیب بتائی. جو تم سے دوستی رکھے گا وہ مجھ سے دوستی رکھے گا، جو مجھ سے دوستی رکھے گا وہ اللہ کا دوست ہے، اور جو اللہ کا دوست ہے نجات صرف اسی کے لیے ہے. درود پڑھیے محمد علی محمد. یہ کتاب میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی، کافی لوگوں نے اس چیز کی فرمائش کی ہے کہ ان کو کتابوں کے نام بتائے جائے، خصوصاً آپ لوگ اتنے سارے لوگ ڈائریز میں نوٹ کر رہے. تو یہ کتاب ایسی ہے، اس کا نام ہے روح الحیات، ٹھیک ہے، نام ہے اس کا روح الحیات. علامہ مجلسی کی کتاب کا ٹرانسلیشن ہے، مجلسی کی کتاب عین الحیات کا ٹرانسلیشن ہے. روح الحیات کہہ کے آپ طلب کر سکتی ہیں. اس کتاب میں اتنا میٹر ہے، اتنا میٹر ہے کہ بلا مبالغہ میں نے 5-6 سال صرف اس سے مجلسیں تیار کی، کسی کتاب کو ٹچ نہیں کیا. اس میں اتنا میٹر اتنا عام طریقے سے دیا ہوا ہے. اس کتاب کو ضرور خریدیے گا. روح الحیات علامہ مجلسی کی ٹرانسلیٹڈ کتاب ہے. اس کے اندر سے میں آپ کو وہ حدیث لے کے آنا چاہ تک لانا چاہ رہی ہوں جو کہ ہمارے موضوع کے مطابق ہے. ہمارا موضوع کیا تھا؟ ہمارا موضوع تھا معرفت الہی. اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا تھا معرفت الہی کا؟ کوئی بچہ مجھے بتائے گا؟ کل تو بڑے جواب آ رہے تھے. معرفت الہی کا نیکسٹ اسٹیپ محبت الہی، کہ جب ہم پہچانتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں. میں یہ روز رپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بالکل یہ چیز ری انفورس ہو جائے، اس لیے کہ جب یہ اسٹیپ آپ اپنی زندگی کے کاموں کے اندر اس کو آپ پھر دیکھنا شروع کریں گے، انالائز کریں گی، تو ہر کام آپ کا عبادت بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ. سیکنڈ اسٹیپ اس محبت الہی، محبت الہی کے بعد تیسرا اسٹیپ کیا تھا؟ اطاعت الہی. الحمدللہ ماشاءاللہ آدھا مجمع جواب دے رہا ہے. اطاعت الہی، اطاعت الہی کے بعد ہم کس منزل پہ پہنچ گئے تھے جو آخری منزل تھی؟ منیت الہی. منیت الہی اللہ جیسا بن جانا. اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد پروردگار ہو رہا ہے. قرآن مجید کی آئے مبارکہ جس نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، اے محمد لوگوں سے فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، آیے مبارکہ بارہا آپ نے سنی دیئے، اے محمد ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ خدا تمہیں دوست رکھے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو. ہمارا سفر کیا ہے؟ اللہ سے دوستی کرنا، ٹھیک ہے نا. اگر تم اللہ کو دوست سکتے ہو تو رسول کی پیروی کرو، اس لیے کہ جو رسول کی پیروی کرے گا اللہ اس کو خود بخود دوست رکھے گا. کل ہماری گفتگو کہاں ختم ہوئی تھی؟ ہماری گفتگو اس جگہ پہ ختم ہوئی تھی جہاں پہ ہم اس فکر کو جو ہمارے درمیان عام ہو رہی ہے اس کے پر پہنچ کے بالکل سکتے کے عالم میں کھڑے ہوئے تھے. آپ کی بھی وہی کیفیت تھی نا جو میری کیفیت ہو گئی تھی، کہ جب ان صاحبہ نے کہا کہ درود تاج پڑھنے کو منع کر دیا گیا ہے ہم کو، اس لیے کہ درود تاج پڑھنے میں وقت ضائع ہوتا ہے، ہمیں آیت قرآنی کا ورد کرنا چاہیے. یہ کس فکر کی طرف؟ اس نہج کی طرف جا رہی ہے. یہ فکر اس طرف لے کر جا رہی ہے جہاں پہلے تو آل کو آپ نے ایلیمنیٹ کیا تھا، اب آپ رسول کو بھی ہٹا دیجیے. کتنے دکھ کی بات نہیں ہے. پہلے آپ نے کہا کہ آل پر آل رسول پر درود بھیجنے کا وقت ضائع ہوگا, اس کا ثبوت کیا؟ اس کا ثبوت آج کے اخبارات سے آپ اٹھا کے دیکھ لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا, آل ہی نظر نہیں آتا. جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس لیے نہیں کہتے کہ وقت ضائع ہوتا ہے, بہت لمبا ہو جاتا ہے. آپ نے آل کو مائنس کیا, اب آہستہ آہستہ آپ اس مقام پر آ گئے جب یہ فلسفہ آ گیا کہ رسول کو بھی درود بھیجنا چھوڑ دو اس لیے کہ وقت ضائع ہوتا ہے, جبکہ خود قرآن حکیم کی آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں کثرت سے درود بھیجو, اس لیے کہ ہم درود بھیج رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ملائکہ درود بھیج رہے ہیں. تو آپ دیکھیے یہ بھیڑ چال جو چل رہی ہے, یہ جو لوگ اپنے اپنے فلسفے لے کے بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے درمیان جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم اتنا بڑھا دو, اتنا بڑھا دو, شریعت کی اتنی مخالفت کرو کہ ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے تاکہ ایمان زمانہ آ جائے. اور ان کے ماننے والے ہیں, مقلد ہیں, اسی شہر کراچی میں ہیں. یہ بھی فلسفہ عام ہو رہا ہے, ان کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے اور وہ صاحب لوگوں سے یہ کہتے پھر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کے بزوں میں خود ذاکر بھی کہتے ہیں اور لوگوں کو سننے بھی جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سیدانیوں کو حجاب نہیں لینا چاہیے, اس لیے کہ بی بی زینب نے چادر چھین لی گئی تھی, وہ بغیر چادر کے دربار میں چلی گئی تھی, لہٰذا سیدانیوں کو بھی حجاب نہیں کرنا چاہیے. اور لوگ ان کو مان بھی رہے ہیں. افسوس کی بات یہ, کوئی کہنے والا کہتا رہا اس کو پتھر اٹھا دیا ماریے اور ختم کر دیا, اس کو آؤٹ آف دا سوسائٹی کر دیا, آپ اس کو بوائے کاٹ کر دیجیے, تب تو ہمیں کوئی رنج نہیں ہوگا. لیکن جب ہم جو فالوورز دیکھتے ہیں پھر ہمیں رنج ہوتا ہے, پھر ہمارا خوف جڑ پکڑتا ہے کہ کیا ہم اس زمانے میں سانس نہیں لے رہے کہ جس زمانے کے لیے یہ کہا گیا. وائے وہ ان والدین کے اوپر, ان باپ دادا کے اوپر. رسول اللہ نے کہا, صحابیوں نے پوچھا کیوں آپ نفرین بھیج رہے ہیں, کہا آخر زمانے کے ماں باپ پہ نفرین بھیجتا ہوں, اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو دو چیزوں کی تعلیم نہیں دیتے ہوں گے, ایک یہ کہ حقوق اللہ کیا ہے اور دوسرے یہ کہ حقوق العباد کیا ہے. پورا دین دو ہی چیزوں پر ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو کیا وہ ماں باپ ہم نہیں ہیں؟ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے دوسری حدیث عطا کی اور آپ نے کہا کہ میں ان ماں باپ کو اور ان بزرگوں کو اس ایمان کی بلندی پر دیکھ رہا ہوں کہ جس ایمان کی بلندی پر صدر اول کے مسلمان نہیں پہنچے. صدر اول کے مسلمان کون ہیں؟ صدر اول کے مسلمان ہوئے جنہوں نے رسول اللہ پہ بالکل شروع میں مکہ میں ایمان لائے, یا مدینے کے اوائل جب جنگیں ہوئیں اور جنگیں فتح ہوئیں اور فتح مکہ ہوئی, جو فتح مکہ کے بعد والے ایمان لانے والے ہیں ان کا مقام اسلام میں وہ نہیں, اس لیے کہ جو پہلے ایمان لایا تھا وہ حقانیت پر ایمان لے کر آئے تھے, لہٰذا ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. جس کو قرآن مجید کی دلیل سے اسٹرانگ کرتا ہے کہ جو پہلے ایمان لائے فتح مکے سے ان کے بہتر ایمان ہے. لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں آخر زمانے کے ان ماں باپ کو کے ایمان کو صدر اول کے ایمان لانے والوں سے زیادہ اسٹرانگ دیکھتا ہوں اور ان کو اجر بھی زیادہ ملے گا. کہا کیوں, کیوں زیادہ ملے گا؟ کہا اس لیے ملے گا کہ وہ بغیر امام کے زندگی گزاریں گے, اور جب وہ ایمانی طور پر یتیم ہوں گے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے تو اللہ ان کی اس چھوٹے سے تقوی کو, اس چھوٹی سی پرہیزگاری کا اجر بہت زیادہ بڑھا کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت اسٹرگل کر کے اپنے ایمان کو بچائیں گے. تو دیکھیے دونوں پیمانے رسول نے آپ کو دے دیے. اب آپ کو یہ ڈسٹنگوش کرنا ہے, اب آپ کو یہ ریکگنائز کرنا ہے, اب آپ کو یہ چیز بالکل اسٹیبلش کر لینی ہے کہ کون سا ایمان کا درجہ رسول کی محبت کے ساتھ اللہ سے مل رہا ہے. بس وہی حق ہے, وہی سچ ہے. ہم بھٹکنے والوں میں سے نہیں, بھٹکتا وہ ہے کہ جو ذرا اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے, پھر اسے ہر ایک کے اندر ہدایت نظر آتی ہے اور وہ ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے. جیسے کل میں نے آپ سے کہا کہ ان صاحبہ نے کہا جو مفسر قرآن ہے, جو ڈاکٹریٹ کے, انہوں نے کہا اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو. اب آپ مجھے بتائیے جو درب اہل بیت سے وابستہ ہے وہ ان کے اس فلسفے پہ کبھی بھی نہیں چل سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اپنے رشتہ دار ایمان میں اتنے مکمل نہیں کہ ہم ان کو فالو کریں, بلکہ رسول کے رشتہ دار, رسول کے اقربا, صاحبان قصہ ہدایت کی ان منزل پہ تھے کہ ان کو فالو کیا جائے اور ان کی محبت ہی اللہ نے واجب کی. اور یہاں پہ پھر یہ سورہ مبارکہ ارشاد فرماتی ہے, اے رسول اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو یہ تمہاری پیروی رکھ کرے, تم کو دوست رکھیں. اب جو رسول تو درود نہیں بھیج رہا وہ ہدایت کیسے پا رہا؟ اللهم صل على محمد. محمد و اجل فرجہم اجمعین. تو ہم اہل بیت سے اس لیے وابستہ ہیں اور ہر آنے والا سال ہماری مٹھی کی سختی کو مزید سخت کرتا چلا جاتا ہے دامن اہل بیت پر, اس لیے کہ ہم اس یقین کے ساتھ قدم بڑھاتے ہیں. اس لیے کہ گزر جانے والے 10 دن یہ اشرا, یہ چہلم پر کی مجالس ہمیں اہل بیت کی مزید مارے کر دیتی ہیں, اور ہم اس یقین سے آگے بڑھتے ہیں کہ اس علم کے سائے میں اس تابوت کو تھام کر, اس جگہ کی لیاقت کر ہم اہل بیت کی دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں. دیکھیں دوست کی پہچان کیا ہوتی ہے اور دشمن کی پہچان کیا ہوتی ہے. دوست کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ دوست کی خوشی میں خوش ہو اور دوست کے غم میں غمگین ہو. اسی وجہ سے ہم خوشی میں خوشی مناتے ہیں اور غم میں گریا کرتے ہیں, غم میں ہم اظہار کرتے ہیں کہ بی بی آپ کے ظلم ٹوٹا تھا اور آپ کو رونے کا موقع نہیں دیا گیا, لہٰذا ہم نے یہ فرش سوز بچھایا ہے, ہم نے یہ فرش ازا بچھایا, آپ کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا تھا. آپ کے سر سے جیسے ہی بارش ہٹا آپ کے سر سے چادر بھی چھینی اور آپ کے نیچے سے فرش بھی چھین لیا گیا تھا. جس بیوی کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملے, جس بیوی کو کھلے ہاتھ نہ ملے, جس بیوی کو سکھ کا سایہ نہ ملے, وہ بھلا کیا اپنے وارثوں کو روئے گی. لہٰذا ہم اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہاں بیٹھ کے گریہ کرتے ہیں کہ بیوی ہم آپ کے غم میں اس لیے شریک ہے کہ ہم آپ کے درجے میں اس دن آنا چاہتے ہیں جب ہم غمناک ہوں گے. دیکھیے چیز ریسیپروکل ہے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. یہ ہمارے سکھ کے دن ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے دکھ کے دن تھے یہاں پہ, کل ان کا سکھ کا دن ہوگا, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر قربانیاں دی ہیں. ہمارے دکھ کے دن ہوں گے اس لیے کہ ہم گناہ کر کر کے اس حد تک اپنے اعمال نامے کو سیاہ کر چکے ہوں گے کہ ہمارا ایک ایک گناہ ہم پر بھاری ہوگا, ایک ایک گناہ ہمیں ہزار ہزار ستر ستر ہزار سال ایک ایک مقام پہ روک رہے گا. جب تک اس کا خلاصہ نہیں ہو جائے گا ہم کھلے صراط پر آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو جب ان کے سکھ کے دن ہوں گے تو پھر وہ ہمیں یاد رکھیں گے کہ ہاں یہ میرے بچے پیاس بہانے والی تھی, یہ میرے بیٹے کا فرش ازا بچھانے والی تھی, یہ میرے بیٹے کی خدمت گزار تھی, آج میں اس کے گناہوں کی شفاعت کراؤں گی. شفاعت کیا ہے؟ شفاعت یہی ہے کہ ہم آج کے دن بیوی سے اپنی دوستی مضبوط کر لیتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں قرآن کی کہا ان سے دوستی کرو. ہم ایسے ہی نہیں آپ سے ازاداری خرید کر دیتے. میں نے آپ کو بتایا تھا انسان بڑا خود غرض ہے, انسان ایک ایک منٹ سوچ کے خرچ کرتا ہے کہ کیا میں اس سے بات کروں تو کچھ پاؤں گا. تو پا کیا رہی ہے؟ وہ کچھ پا رہی ہے جو آپ کی برزخ قبر اور اس کے بعد قیامت کی ہر منزل پہ کام آنے والی دولت ہے. اسی وجہ سے ایک شاعر نے کہا کہ اس شاعر نے اسے, اور میں یہ بتاؤں کہ یہ شاعر جو ہے یہ فقہ اہل سنت کا ماننے والا ہے اور بڑی خوبی کے ساتھ یہ بات کہتا ہے, کفن میں ہے میرے کربل کی مٹی. اتنا خوبصورت یہ شعر ہے کہ جی چاہتا ہے ہر وقت اس شعر کو پڑھتے رہیے. کفن میں ہے میرے کربل کی مٹی, مسافر بے سر و سامان نہیں ہے. کفن میں ہے میرے کربلا کی مٹی, مسافر خالی ہاتھ نہیں جا رہا. اس دن رسول اللہ نے عربی سے کیا پوچھا تھا؟ آخرت کے لیے کیا جمع کیا؟ اس نے کہا کچھ نہیں, صرف آپ کی محبت ہے. صرف آپ کی محبت, اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو رسول اللہ نے کہا تھا جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا. ہم کربلا والوں سے محبت کرتے ہیں, پورے یقین کے ساتھ محبت کرتے ہیں. 8 دن تک مسلسل ہم اپنی محبت کو ہر طریقے سے ضرب لگا لگا کے اینالائز کرتے رہے. ہم خود ہی اپنے اوپر الزام لگاتے تھے, چارج لگاتے تھے اور اس کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن دیتے, یہی کر رہے تھے نا. بہت سخت جملوں میں ہم نے یہ چیلنج کیا کہ یہ وقت جو ہمارا خرچ ہو رہا ہے کیا یہ ضائع تو نہیں ہو رہا, لیکن ہر قدم پر ہمیں سپورٹ ملی آئے تھے قرآنی سے کہ ہاں یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں, ہاں یہ مصطفیٰ ہیں, ہاں یہ مرتضیٰ ہیں, ہاں یہ چنیدہ ہیں, ہاں یہ اصحاب قصہ ہیں, ہاں یہ وہ ہیں کہ جن کو مباہلے میں بھیجا گیا, ہاں یہ وہ ہیں جن کے سر کے اوپر تاج حل عطا سجا ہوا ہے, ہاں یہی وہ منتخب روز. گواہی اللہ دے رہا ہے, جبرائیل لے کر آ رہے ہیں, رسول کی زبان تاکید کر رہی ہے ان کا دامن نہ چھوڑنا. تو اب ہمارا ایمان اتنا مستحکم ہو چکا ہے کہ جب ہم علم اٹھا رہے ہیں, جب ہم گریا کر رہے ہیں, جب ہم نکل رہے ہیں جانتے ہوئے کہ کوئی بھی گولی آ کر ہمارے سینے پہ لگ جائے گی, روز ہمارا ایک جوان قربانی کی بھینٹ چڑھتا ہے, اس کے باوجود ہم اس یقین کے ساتھ اس شہادت رہے, اس رہے شہادت کے اوپر قدم بڑھائے چلے جا رہے ہیں. یہ شہادت رہے الفت میں قدم رکھنا ہے. آپ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا؟ کفن میں ہے میرے کربل کی مٹی. مسافر بے سر و سامان نہیں ہے جو محبت کا الفت کا رشتہ یہاں طے کیا ہے اہل بیت کے ساتھ. یہی ہماری نجات ہے, یہی ہماری بخشش ہے, یہی ہماری شفاعت ہے. اس مضبوط ایمان کے ساتھ اپنی آنکھوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں گریا کرنے کے لیے. اس لیے کہ عزتاروں آج جس کا فرصہ دیا جا رہا ہے وہ اتنا سخت فرصہ ہے, اتنا سخت فرصہ ہے کہ شاید تم تصور نہ کر سکے. حسین نے خود ڈیمانڈ کیا تھا کہ مجھے اس کا فرصہ دو. کون؟ حسین کا کڑیل جوان ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر, کہ جس کے لیے حسین نے وصیت چلتے چلتے کی. کیسا داغ لگا تھا حسین کے دل کے اوپر, کیسی سخت چوٹ لگی تھی حسین کے دل پر کہ حسین نے یہ وصیت کی. شیعوں کے نام تین وصیتیں مولا نے کی تھی. پہلی وصیت کیا تھی؟ اے علی ابن حسین, جب میرے شیعوں سے ملنا میرا سلام کہنا, میرا سلام اپنے آقا کی غربت کے اوپر, کہ کتنی بے کسی تھی, کتنی تنہائی تھی, اور اس تنہائی میں بھی شیعوں کو فراموش نہیں کیا. اس وقت بھی ہماری یاد ہمارے آقا کے دل میں تھی کہ کہتے میرا سلام میرے شیعوں پر. اور دوسری وصیت یہ کہ جب ٹھنڈا پانی پیئے تو حسین کی پیاس کو یاد کرے. عزتداروں کس نہج کی وہ پیاس تھی, کس کمال کی وہ خشکی تھی, کیسی وہ طلب تھی میرے مولا کے دل میں کہ حسین جیسا صافی کوثر کہتا ہے میری پیاس کو یاد کرنا. حسین تمہاری پیاس تو تمہارے ساتھ ختم ہو گئی, اب یاد کرنے کا کیا فائدہ. نہیں بتانا چاہ رہے تھے حسین کہ دیکھو تمہاری خاطر میں نے اتنی قربانیاں دی, پیاس تک کی تکلیف برداشت کی, میری پیاس کے حوالے سے ایمان سلامت رکھنا. اور تیسری وصیت بڑی سخت تھی, کہتے ہیں حسین کہ شیعوں سے کہنا جب کوئی فرش عزا بچھائیں, جب کسی بھی فرش عزا بچھائیں تو بس اس وقت مجھے میرے لال علی اکبر کا پرچہ ضرور دے دیں. اس لیے کہ یہ داغ میں ایسا لے کے دل پر جا رہا ہوں کہ مجھے اس کی تڑپ قبر میں بھی رہے گی. عزاداروں علی اکبر کتنے عزیز تھے, علی اکبر کتنے عزیز تھے حسین کو. اگر اس کی سمجھ دیکھنا چاہتی ہو تو زیارت دیکھو, زیارت وارثہ میں سب کی زیارت اکٹھے ہیں, لیکن علی اکبر کی زیارت الگ ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ جس وقت سب کو دفن کرنے سید سجاد آئے تھے, بھائی جاج امامت آئے تھے, اس وقت بھی حسین کے پہلو اور پیتیانے علی اکبر اور علی اصغر کو لٹا کر گئے تھے. جانتے تھے کیسا داغ اٹھا کے جا رہے ہیں. بس عزاداروں علی اکبر اتنے عزیز تھے امام حسین علیہ السلام کو, اور کتنی عزیز تھے اپنی عادتوں کی وجہ سے, اپنے اخلاق کی وجہ سے. کل 18 برس کی عمر تھی شہزادے کی, لیکن اس کے باوجود تاریخ کہتی ہے کہ اپنے حسن سیرت کی وجہ سے اتنی جگہ بنا لی تھی دل میں کہ حسین یہ کہتے ہیں اپنی زوجہ سے کہ اے مادر علی اکبر میری بڑی خواہش ہے کہ یہ میرا بچہ مجھ سے کچھ فرمائش کرے اور میں اس کی خواہش پوری کروں. یہ مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگتا, کبھی کس چیز کی فرمائش نہیں کرتا. علی اکبر نے کہا بابا جان سب کچھ تو مل گیا, اب میں کیا چیز مانگوں؟ کہا جانے پتر میری آرزو ہے کہ تم مجھ سے کچھ مانگو. عزتداروں جب یہ سنا تو حضرت علی اکبر نے کہا بابا مجھے انگور کھانے کی خواہش ہے, انگور کھلا دیجئے. اور اس وقت رسول کے فرزند نے مسجد نبوی کا ستون تھاما, اعجاز امامت سے انگور ہاتھ میں آیا, خوشہ آیا, اور اس کے بعد تعریف کی کہ ایک ایک دانہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے منہ میں ڈالتے رہے, علی اکبر کھاتے رہے اور حسین دیکھتے رہے. ایسی شفقت پدر تھی, پدری تھی. بس میں یہ سوچتی ہوں عزاداروں کہ جب ایسا بچہ آ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا جوان رانا, جو رسول کی تصویر ہو, جو رسول کی عطا اور قبا میں ہو, جس کے ہاتھ میں رسول کی سلوار ہو اور وہ خون میں نہایا ہوا سامنے کھڑا ہوا ہو اور کہتا ہو کہ بابا میری جنگ دیکھی. ہاں جانے پدر کیسا لگا آپ کو؟ مجھے لگا جیسے علی سفین میں لڑ رہے ہو. کہا بابا یہ میری پہلی جنگ تھی. کہا ہاں جانے پدر تمہاری پہلی جنگ تھی, بابا انعام دیجئے, مانگو میرے بچے کی کیا چاہتے ہو. اور سوال میں علی اکبر نے ہاتھوں کو بڑھا کے کہا تھا بابا صرف ایک گھونٹ پانی مل جائے. تم حسین کا قلب نہیں سمجھ سکتی, کسی نے ایک گھونٹ پانی کا سوال تھا شہنشاہ کائنات سے, اس بچے نے کیا تھا جس سے کہ ہمیشہ خواہش تھی کہ کچھ مانگے. اور یہ بچے کی آخری خواہش تھی عزاداروں. حسین بھی جانتے تھے, شاید علی اکبر نے سوچا ہو کہ بھائی جاجے امامت تھوڑا سا پانی بابا دے دیں گے تو بس بابا کا کوئی دشمن نہ بچے گا. کہا مجھے ایک گھونٹ پانی مل جائے. جواب میں علی اکبر کے منہ میں انگوٹھی حسین نے رکھ دی اور بچہ پلٹ گیا. شہزادہ شہید بھی ہو گیا عزاداروں.
حسین بھی شہید ہو گئے، میرا سوال تمہاری ممتا سے، میرا سوال تمہاری ممتا سے، ماں میرے خیمہ پچھڑے کھڑی دیکھ رہی تھی، میرا بچہ مرنے جا رہا ہے، آخری خواہش کر رہا ہے، پانی جیسی حقیر چیز تھی، امام نے نہیں دیا، عزاداروں صبر کر لیا، لیکن اس کے بعد جب علی اکبر کے بعد پانی ام لیلہ کے سامنے آیا، ایک بار پی نے کہا جا، اور کہتے علی اکبر آئے پانی آ گیا، میرے لال تمہاری آخری تمنا تھی ایک گھونٹ پانی کی، او ماں پانی پلا دے، بس افسوس اس بے بسی پر، حاضر دارو علی اکبر جنگ کر رہے ہیں، پلٹ کے جنگ کرنا شروع کی، اور کرتے کرتے جب 220 ناری جہنم واصل ہو چکے، تو ایک بار ہمارے ساز نے کہا یہ علی کا پوتا ہے، اس پہ غلبہ نہ پا پاؤ گے، چاروں طرف سے نرغا کر لو، چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں عزاداروں، اور ایسے میں حسین جو اپنے بچے کی پتہ دیکھتے ہوئے بہت خوش ہو رہے تھے، اچانک تیرے پر حسن چھا گیا، اور فضا کہتی ہے کہ پھر آپ کا چاند بادلوں میں چھپ گیا، یہاں تک کہ ایک بار کمر پکڑ کے حسین جھکے، اس لیے کہ کانوں تک آواز آئی، اے بابا جان میرا سلام آخر قبول کیجیے، بابا مجھے نانا نے پانی پلا دیا، گویا تسلی دے رہے ہوں کہ اگر آپ کے دل کو میری آتش کا صدمہ ہے تو اس سے باہر نکل آئی ہے، مگر عزاداروں اب حسین چلو صبح سے لاشیں اٹھانے کا انداز آپ کو معلوم ہے، ایک ظاہر علی اکبر سے بائیں عباس سے، مگر اب کوئی نہیں، اب تنہا حسین ہے، نور بصارت ختم ہو گیا، عزاداروں میرا آپا ٹھوکرے کھاتا ہوا چلا، کمر پکڑ کے چلا، کبھی صدمے سے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بار بار کہتے ہیں اے میرے بچے کہاں ہو، اے یوسف ثانی کہاں ہو، یعقوب آؤ مدد کرنے کے لیے، عزاداروں کوئی مدد کرنے نہیں آ رہا، تاریخ کہتی ہے علی اکبر کا لاشا بڑی مشکل سے ملا، تاریخ سے برف کھلا لیے تو آپ کو ریزن نظر آئے گا، تاریخ کہتی کہ جس وقت علی اکبر کے سینے پہ نیزے کی انی لگی ہے اور علی اکبر سے سنبھلا نہیں گیا، بے پیار اپنی باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال کے کہتے ہیں اے اس کے وفادار اب مجھے واپس بابا کے قریب لے چل، بابا نزدیک آئیں گے تو کیسے آئیں گے مجھ تک، مگر عزاداروں تاریخ کہتی کہ اتنا خون تیزی سے ابل رہا تھا، گھوڑے کی آنکھیں بھر گئی، راستہ بھول گیا، آدھا کی فوج میں گھس گیا، بس آدھا کی فوج میں جو گیا تو ہر طرف سے تلوار ہے، اور جس میں شبیہ رسول ہے تلواریں پڑتی جاتی ہے، اور حسین وہاں بھٹک رہے ہیں، ایک بار درخیمہ سے زینب نے یہ منظر دیکھا، کبھی بھائی کی بے قدری دیکھتی ہے، کبھی بچے کو تلواروں میں کٹتا دیکھتی ہے، بیدادانہ داڑھی یہ کہتے ہوئے ہائے علی اکبر، اے میرے فرزند، اے میرے جان، میں آتی ہوں تیرے لاش کے اوپر، زینب آئی، زینب کی آواز سنتے سنتے حسین پہنچے، اور تاریخ عجیب جملہ کہتی، تاریخ کہتی جس وقت علی اکبر کے جنازے پہ حسین پہنچے ہیں، علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے اتنے ہو چکے تھے، اتنی تلواریں پڑ چکی تھی، حسین سے لاش سنبھالی نہ گئی، ایک بار زینب سے کہتی زینب واپس جاؤ، تم خیمے میں جاؤ، اس کے بعد کڑی الجوان کو زمین سے لٹایا، اب سینے سے سینہ ملا کر اٹھانا چاہتے ہیں، مگر اتنا تیر پہ وقت ہے یہ جو اٹھا نہیں سکتے، ایک بار گھٹ جو کے بھر چکے، آج تین پلٹ کے کہتے ہیں ناد علی المظر العجائب، اے میرے خیبر کو اکھاڑنے والے آؤ حسین کی مدد کرو، ایک بار جس میں لگے ہوئے نازک کھینچنا شروع کیے، تیر نکالنا شروع کیے، ہر تیر نکلنے کے ساتھ خون کا پھوارا بلند ہوتا ہے، عزاداروں جب تیر نکل چکے، چلا بچے کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا، کھینچتے ہوئے چلے، اور کہتے جاتے ہیں آؤ بس آؤ، ابھی کتنا مزہ ہے، آؤ کوئی ہے مدد کرنے والا، یہاں تک ننے ننے بچے پال حرم سے دوڑتے ہوئے آئے، کوئی ہاتھ پکڑتا ہے، کوئی کمر پکڑتا ہے، بس عزاداروں میرا پرسا علی اکبر کی ماں کو، جس نے ایک حال میں خون میں ڈوبی ہوئی صورت دیکھی، عزادارو اپنے آنسو کو پیش کرو امام حسین کے حضور، اے میرے مولا آپ نے تاکید کی تھی علی اکبر کو ماتم کرے، ہم آپ کے بچے کو ماتم کر کے آپ کو شبیہ رسول کا پرسہ دیتے ہیں، مولا اسے قبول کیجیے، مولا آپ تو اپنے بچے کا واسطہ ہو، ہمارے بچوں کو کی حفاظت فرمائیے، ان کے ایمان کو مکمل کیجیے، اور انہیں امام زمانہ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیجیے۔
مومنات کل نو محرم
شام پہ بیٹا لگی ہے برچی کہاں پہ